نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد آج تراوی میں الحمدللہ 14 پارے مکمل ہو گئے. دنیا میں اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو زینت بخشی ہے، مزین کیا ہے، جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا. جن میں سے خواتین ہیں یعنی عورتیں ہیں، بنین ہیں، اولاد ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، اور اسی طریقے سے کھیتی باڑی. لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. لیکن جہاں تک اللہ رب العزت کا تعلق ہے تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے بہترین ٹھکانہ ہے اور بہترین نعمتیں ہیں جو اللہ نے اہل تقویٰ کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو ذکر بھی فرمایا، جن میں سے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا، پاکیزہ اور پاک صاف بیویاں اور اللہ کی رضا. باقی بہت سی چیزوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر نہیں فرمایا. یعنی دنیا میں جن چیزوں کو مزین کیا ان میں تو بہت سی ایک لمبی لسٹ عطا کر دی، لیکن آخرت کے اندر جو چیزیں عطا فرمائی جا رہی ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل توجہ ہی نہیں. مثلا بنین ہے، اولاد کا ذکر نہیں کیا. تو دنیا میں تو اولاد کا انسان محتاج ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو اس سے مفاد بھی ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے. اور اسی طریقے سے ہر آدمی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھی میری اولاد ہوتا کہ مشکل میں میرے آڑے وقت میں میرے کام آئے. تو اس لیے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت ذکر کیا ہے، لیکن آخرت میں چونکہ اولاد کی ایسی خاص ضرورت نہیں ہوگی، نہ انسان وہاں پر اس کی ضرورت محسوس کرے گا کہ بڑھاپے میں میرے سہارا بنیں گے، اس لیے کہ ہر آدمی وہاں پر جوانی ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہاں اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. پھر تیسری بات یہ کہ جو اولاد دنیا میں ہے وہی اولاد اللہ وہاں آخرت میں عطا فرما دیں گے. اور بالفرض اگر کسی کو یہ حاجت ہوگی کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے تو اللہ رب العزت اس عمل کو بھی مختصر مدت میں، یعنی حمل کا ٹھہرنا، پھر اس کے بعد وضع حمل اور اس کا اولاد کا ہونا، یہ گھنٹوں کی بات ہوگی جو وہاں پر ہو جائے گا. یعنی اگر کسی کی خواہش ہوگی تو یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت حسرت کی جگہ نہیں، جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آدمی خواہش کرے اور نہ ملے. یہ تو دنیا ہے کہ بہت سی چیزوں کی ہم خواہش کرتے ہیں، آرزو ہوتی ہے، اور جناب ہمیں دل میں تمنا ہوتی ہے کاش یہ مل جائے، لیکن وہاں کاش نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں تو آپ کے دل میں جو آیا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے. تو اس لیے جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان خواہشیں کرے اور وہاں چیز پوری نہ ہو. وہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی کا گھر پسند آیا کہ بھائی اس کا گھر بہت خوبصورت ہے، جب پلٹ کے اپنا گھر دیکھے گا تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا. تو حسرت نام کی کوئی چیز ہوگی نہیں وہاں پر. اس لیے یہاں پر ایک تو اولاد کا ذکر نہیں فرمایا. اسی طریقے سے قناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر کا ذکر نہیں فرمایا. اس لیے کہ دنیا میں تو یہ ہماری مجبوری ہے، سونا چاندی جس سے مال خریدا جا سکتا ہے، اور جناب اس کے ذریعے سے بہت کچھ ہم اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن آخرت میں سونے چاندی کا کوئی کام ہی نہیں. بلکہ وہاں تو اتنا سونا چاندی ہوگا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی، مکانات اس طرح کے بنے میں ہوں گے، محلات اس طرح کے ہوں گے کہ زر و جواہر اور جو قیمتی ترین جو اشیاء ہیں ان کے مکانات بنے ہوں گے، ایک ایک موتی کا پوری چھت ہوگی، پورا محل ہوگا. تو اس لیے وہاں ان چیزوں کی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہاں ان کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے گھوڑوں کا جہاں تک ذکر ہے تو گھوڑوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو انسان کے لیے یہ جو ہے وہ یہ چیز فخر کرنے کی چیز ہو سکتی ہے اور سواری کا جانور ہے، لیکن وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پر اہل جنت کو جو ہے وہ بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے پیش کیے جائیں گے جن پر سوار ہو کر وہ اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں سے اور اپنے جو ہے وہ دوست احباب سے ملنے کے لیے جایا کریں گے. اس لیے کہ وہاں بھی منزلیں ہوں گی، کوئی کسی منزل میں ٹھہرا ہوا ہوگا، کوئی کسی منزل میں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کی، ہر ایک کے پاس اپنی ایک جنت ہوگی. تو ایک دوسرے سے جب ملنے کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر اس وقت ان کے لیے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے پیش کر فرما دیں گے، یہ ایک روایت میں آتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ نے ان گھوڑوں کا بھی ذکر نہیں فرمایا. اور اسی طریقے سے جانور ہیں، کھیتی باڑی ہے، تو یہ یہاں کی ضرورت ہے بھائی، وہاں کی ضرورت نہیں. کھیتی باڑی انسان کی ضرورت ہے، نہ ہو تو انسان کو کھانے پینے کی کے لالے پڑ جائیں، لیکن وہاں پر اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی خواہش ہوگی عطا کر دیا جائے گا. جہاں تک کھیتی باڑی کا تعلق ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پھر بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی کھیتی باڑی کروں، تو آل واحد میں اللہ تعالیٰ سارے اسباب مہیا کر دیں گے، اس میں پھر وہ بیج بھی ڈل جائیں گے، فصلیں بھی اگ جائیں گی، بڑی بھی ہو جائیں گی، اور ان کو کٹ بھی جائے گا، تو وہ کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا. بہرحال اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں تو جو کچھ عطا فرمائیں گے بہت کچھ ہوگا، اور جب سب کچھ عطا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو، کیا تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے، کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے سبھی کچھ عطا فرما دیا. تو اللہ فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز عطا فرماؤں گا، اور وہ ہے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضا مندی. آئندہ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی رضا اور رضوان میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے. اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. مدینہ منورہ میں دو یہودی آئے، اور انہوں نے، یعنی دو عالم تھے، وہ یہودی عالم تھے، جب اس بستی کو دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھئی یہ وہ بستی نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم اپنی تورات میں پاتے ہیں، کتاب میں پاتے ہیں، بظاہر تو وہی بستی لگتی ہے، اور سنا ہے کہ یہاں نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے، تشریف لائیں گے. پھر لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو یہ ان کے پاس چلے گئے، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ سے کہا کہ کیا آپ کا نام محمد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں محمد ہے. پھر کہا کہ آپ کا نام احمد ہے؟ کہا میرا نام احمد بھی ہے. اور پھر اس کے بعد بعض یعنی نشانیاں اور علامات تو انہوں نے پالی. اس کے بعد کہا کہ آپ بتائیے کہ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، یعنی کتاب میں کیا، قرآن شریف تو اس وقت نازل ہو رہا تھا، لیکن ان کی کتاب میں بھی جس کا ذکر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وہ اولو العلم، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، قائم بالقسط، کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جو زبردست طاقتوں کا بھی مالک ہے اور زبردست حکمتوں کا بھی مالک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور چند آیات چھوڑ کر قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک پڑھ لے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس شخص کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، یعنی نظر رحمت فرماتے ہیں. اللہ کی تو ایک ہی نظر کافی ہے، جس شخص کو 70 مرتبہ نظر رحمت ہو جائے تو اس کا تو بیڑا ہی پار. اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اسے نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور جنت اس کو عطا فرماتے ہیں، اور بھی بے شمار جو فضائل ہیں جو اس کے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ اور اسی طرح قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کے بغیر حساب تک ان کو پڑھ لینا چاہیے. ایک دفعہ پڑھ لینے سے انشاءاللہ سارے فضائل حاصل ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے لیے خندق کھود رہے تھے، یعنی معاملہ یہ ہوا کہ بدر میں، احد میں کفار کو شکست ہوئی، یعنی پیدر پہ شکست سے دو چار ہوئے، تو یہ بوکھلا گئے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں. سب نے فیصلہ کیا کہ یکبار کی سب کے سب مل کر پوری طاقت کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں تاکہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. یہ ہمیشہ سے کافروں کی خواہش رہی کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں. اپنی سے پوری کوششیں کرتے رہے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو بہرحال انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، تو پوری طاقت کفر جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی، تیاری کی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور چونکہ حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے ایمان لا چکے تھے اور ان کو جنگ کا تجربہ بھی تھا، اس لیے کہ ایران جو ہے وہ اس زمانے متمدن اور یعنی اس کی تہذیب جو تھی وہ متمدن تھی، زمانے میں مقبول تہذیب تھی اس کی، اور باقاعدہ وہ ایسا ملک تھا جو طاقتور ملک، یعنی کچھ ہی ممالک تھے جس میں سے فارس یعنی ایران، اسی طریقے سے قیصر و کسرا اور یمن، آج بھی یمن نے ناکو چانے چبوائے ہوئے، لیکن بہرحال چھوٹا سا ملک ہے لیکن یمن کے محلات بڑے مشہور تھے، اسی طریقے سے روم کے محلات اور جو ہے وہ یہ شام کسرا، تو یہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں تھیں اور بڑی طاقت، جس طرح آج امریکہ اور روس بڑی طاقت کہلاتی ہیں، اس زمانے میں یہ روم اور یونان اور یہ ایران یہ بڑی طاقت کہلاتی تھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ ہم مدینے سے باہر نکلیں، خندق کھودیں اور اس خندق کو اتنا گہرا کھودیں کہ گہرائی بھی ہو چوڑائی بھی ہو اور ساتھ میں لمبائی بھی ہو. تو دیکھیے اس زمانے میں آلات نہیں تھے، نہ کرینے تھے، نہ اس کے بعد سوائے بیل سے پھاوڑے کدالیں اس قسم کے آلات تھے جو ہاتھ استعمال ہو کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ، پتھر ہی پتھر. اس زمانے کے اندر صحابہ کرام نے چند دنوں کے اندر یہ خندق کھود دی، آج بھی اس کے اثرات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں الحمدللہ. ابھی یعنی سبع مساجد جہاں پر ہے، جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو سبع مساجد جہاں پر ہیں، جہاں مسجد فتح بھی اب تک قائم ہے، وہ چھوٹی سی مسجد جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا تھا، تو یہ مقام آج بھی موجود ہے اور اس کے آثار بہت دور تک گئے ہیں جہاں تک خندقیں کھودی ہیں. الحمدللہ پچھلی دفعہ میرا جانا ہوا تو بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زیارت کا موقع دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندقیں کھود رہی تھی آپ برف سے نفی اس میں شریک تھے. اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو آج بھی اصل حالت میں ہیں وہ، اور وہ ہے ممنوع علاقہ، لیکن بہرحال ایک صاحب لے گئے تھے الحمدللہ ان علاقوں میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہ مقام جوں کا توں ویسا کا ویسا ہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے، تو الحمدللہ وہاں بھی جانا ہوا. تو واقعتاً بات یہ ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مقامات پر خود نگرانی فرماتے تھے، تو چالیس چالیس ہاتھ، چالیس ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے یہ دس دس صحابہ کرام کے حصے میں آیا کھدائی، اس میں گہرائی بھی تھی چوڑائی بھی تھی اور آلات ہاتھ سے تھے، تو یہ خندق کھودی گئی، طویل خندق تھی. اور اس کے بعد یہ کہ ایک مقام ایسا بھی پیش آیا جہاں سلمان فارسی کھدائی کر رہے تھے، وہاں ایک پتھر ایک چٹان آ گئی، اور ایسی چٹان کے کسی سے بھی وہ ٹوٹ نہیں سکی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے تو بس سے باہر ہے، یہ تو چٹان آ گئی نیچے اور یہ خود نہیں رہی اور خندق کھودنا ضروری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہی وہ موقع تھا جب آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور حالات بڑے سخت تھے، صحابہ کرام کو کھانے پینے کبھی ہوش نہیں تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وہ کھدال پکڑ کر جو ہے نا اس پر ایک جب ضرب لگائی تو وہ جو چٹان تھی پاش پاش ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو قوت عطا فرمائی تھی، وہ چٹان پاش پاش ہو گئی اور اس میں سے ایک روشنی نکلی، اور روشنی جو ہے وہ دور تک شام کے محلات تک پہنچی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، غالباً سلمان فارسی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس میں سے روشنی نکلتے ہوئے دیکھی. آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ کہ واقعی دیکھی؟ کہا کہ ہاں. فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں شام کے محلات دکھلائے گئے. اور پھر آپ نے دوسری ضرب ماری تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ دوسرے جو ایران کے اور دیگر جو علاقے تھے ان کے وہاں کے محلات دکھلائے گئے. اور تیسری ضرب میں وہ بالکل چٹان پاش پاش ہو گئی، یعنی نام و نشان اس کا نہ رہا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کے محلات دکھلائے گئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہو تمہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ سارے علاقے فتح کرائیں گے، اور سب مسلمانوں کے ہاتھوں زیر نگی ہوں گے اور ہوئے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا بعد میں کہ مسلمانوں نے سارے علاقے فتح کر لیے، قیصر و کسریٰ بھی فتح ہو گیا، یمن بھی فتح ہو گیا، ساری یہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا. بہرحال یہ وہ موقع تھا کہ اس سخت قسم و پرسی کے عالم میں جبکہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا اور مسلمان جو ہے وہ مسلسل اس کام میں لگے ہوئے تھے کھدائی میں، اور کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دعوے کیا تھے؟ یمن کے محلات کے، شام کے محلات کے. تو یہ جو دعوے تھے، یقیناً جو کافر تھے جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ تو مذاق اڑانے لگے، کہا میاں کھانے کو کچھ ہے نہیں اور یمن اور کسرا اور قیصر کے محلات کی بات کرتے. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے. مالک الملک، مالک ملک، ملک کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. تو تل ملک من تشاء، جسے چاہے ملک عطا فرمائے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لے اور جسے چاہے عطا فرمائے، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، ساری خیریں جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. اور مزید فرمایا تورج اللیل فی النہار، وہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہے، وہ چاہتا ہے تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے سے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے اسباب نہیں تھے، نہ کوئی ایسی حکومت تھی، نہ ان کے پاس اسباب تھے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ فقیر منش لوگ بھی جو ہے ممالک فتح کریں گے. لیکن پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اور سید عثمان غنی ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں، تو آج بھی جو ہے وہ کفار یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا جو ہے اس کے فاتح ہی ہوتی. تو بہرحال تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل کا مطلب یہ ہے کہ کبھی رات کو دن میں داخل فرما دیتے ہیں، کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی ہم جو رات کا چھوٹا بڑا ہونا دیکھتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سورج صبح جلدی نکل رہا ہوتا ہے، کبھی دیر سے نکل رہا ہوتا ہے، 6:40 اور 6:45 تک سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ 5:30 بجے نکل رہا ہوتا ہے. تو رات کا حصہ دن میں اور دن کا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. بھائی مشرق و مغرب تو ایک ہی ہے، لیکن چونکہ سورج نکلنے کی جگہیں مختلف ہوتی ہیں، مشرق میں ایسی جگہ سے نکل سورج دھوپ گرمیوں میں ایسی جگہ سے نکلتا ہے جس میں دن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. اب دن بڑے ہونے شروع ہو گئے، سردیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور نہیں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور اب گرمیاں آ رہی ہیں، تو گرمیوں کے اندر جو ہے وہ راتیں چھوٹی ہو جائیں گی، دن بڑے ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج جو ہے کونے سے نکلے گا، اس کونے سے اس کونے میں جائے گا تو دن بڑا ہو جائے گا، اور جب بالکل سیدھا نکل کے ادھر غروب ہو جائے گا تو دن چھوٹا ہو جائے گا. تو اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رات چھوٹی اور بڑی ہو جاتی ہے اور دن بھی اسی طریقے سے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ تخرج الحی من المیت، زندے سے مردے کو اور مردے کو زندے سے نکالتے ہیں. انڈا کیا ہے؟ بظاہر مردہ ہے، لیکن اس سے نکل کیا رہا ہے؟ زندہ مرغی نکل رہی، چوزہ نکل رہا ہے. اور چوزہ خود کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ جب مرغی بن جاتی ہے اس سے انڈا نکلتا ہے، میت نکلتی ہے. اسی طریقے سے دیگر مثال اس کی بہت ساری ہیں. تو یہ سب مثالیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہارے سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قادر مطلق ہے. تو یہ ہے وہ آیت، وترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی دو آیتیں یہ ہیں، قل اللہم مالک الملک سے لے کے بغیر حساب تک، اور ایک آیت جو ہے وہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو علی، اور اسی طرح آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ، یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لینے کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنی چاہیے. اگلے رکوع میں جی پہلی آیت ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے مسلمانوں کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ایک ہی صورت ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بے حد مہربان ہیں۔ تو یہ نسخہ کیمیا ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے پیار کیا جائے، آپ کی سنتوں پر چلا جائے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو کہلوایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو نہ اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ کبھی نکلا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے اللہ ہم سے محبت کرے، اس کا راستہ ایسے ہی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کے طریقوں سے محبت ہو۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المؤمنین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم لعن الکفرۃ والیہود والنصاریٰ والمشرکین، اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم، اللہم اہلکہم کاہلاک عاد وثمود، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے جل از جلد مدد فرمائیے، عجل بنصرہم یا قوی یا عزیز، عجل بنصرہم یا قوی یا عزیز۔ اللہم اطعمہم، اللہم اطعمہم من جوع، اللہم اطعمہم من جوع وامنہم من خوف، وانزل السکینۃ علیہم۔ اے اللہ ان پہ سکون و اطمینان نازل فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق بے حساب عطا فرما، حلال طریقے سے عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک خاتون جو ہے وہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ان کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دیں۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔